الغرض فتح مسیح نے اپنی جہالت کا خوب پردہ کھولا، بلکہ اپنے یسوع صاحب پر بھی وار کیا کہ بعض ان احادیث کو پیش کر دیا جن میں توریہ کے جواز کا ذکر ہے۔ اگر کسی حدیث میں توریہ کو بطور تسامو کذب کے لفظ سے بیان بھی کیا گیا ہو تو یہ سخت جہالت ہے کہ کوئی شخص اس کو حقیقی کذب پر معمول کرے، جبکہ قرآن اور احادیث صحیحہ بالاتفاق کذب حقیقی کو سخت حرام اور پلید ٹھہراتے ہیں، اور اعلیٰ درجہ کی حدیثیں توریہ کے مسئلہ کو کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ تو پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ کسی حدیث میں بجائے توریہ کے کذب کا لفظ آ گیا ہو تو نعوذ باللہ اس سے مراد حقیقی کذب کیوں کر ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے قائل کے نہایت باریک تقویٰ کے یہ نشان ہوگا کہ جس نے توریہ کو کذب کی صورت سمجھ کر بطور تسامو کذب کا لفظ استعمال کیا ہو۔ ہمیں قرآن اور احادیث صحیحہ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی امر اس کے مخالف ہوگا تو ہم اس کے وہ معنی ہرگز قبول نہیں کریں گے جو مخالف ہوں۔ احادیث پر نظر ڈالنے کے وقت یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ ایسی حدیثوں پر بھروسہ نہ کریں جو ان احادیث سے متناقض اور مخالف ہوں جن کی صحت اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی ہو، اور نہ ایسی حدیثوں پر جو قرآن کی نصوص صریحہ بینہ محکمہ سے صریح مخالف اور مغائر اور مبائن واقع ہوں۔ پھر ایک ایسا مسئلہ جو قرآن اور احادیث صحیحہ نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور کتب دین میں صراحت سے اس کا ذکر ہے، اس کے مخالف کسی بیہودہ قول یا کسی مغشوش اور غیر ثابت حدیث یا مشتبہ اثر سے تمسک کر کے اعتراض کرنا، یہ خیانت اور شرارت کا کام ہے۔ در حقیقت عیسائیوں کو ایسی شرارتوں نے ہی ہلاک کیا ہے۔ ان لوگوں کو خود بخود حدیث دیکھنے کا مادہ نہیں، غائط کار مشکات کا کوئی ترجمہ دیکھ کر جس بات پر اپنے فہم ناقص سے عیب لگا سکتے ہیں وہی بات لے لیتے ہیں، حالانکہ کتب احادیث میں رتب و یابس سب کچھ ہوتا ہے اور عامل بالحدیث کو تنقید کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ایک نہایت نازک کام ہے کہ ہر یک قسم کی احادیث میں سے احادیث صحیحہ تلاش کریں اور پھر اس کے صحیح معنی معلوم کریں اور پھر اس کے لیے صحیح محل تلاش کریں۔ قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور نیز فرمایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں اور جھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں اور جھوٹوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جھوٹوں کی صحبت بھی چھوڑ دو اور ان کو اپنا یار دوست مت بناؤ اور خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تو کوئی کلام کرے تو تیری کلام محض صدق ہو، ٹھٹھے کے طور پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو۔ اب بتلاؤ یہ تعلیمیں انجیل میں کہاں ہیں؟ اگر ایسی تعلیمیں ہوتیں تو عیسائیوں میں اپریل فول کی گندی رسمیں اب تک کیوں جاری رہتیں؟ دیکھو اپریل فول کیسی بری رسم ہے کہ ناحق جھوٹ بولنا اس میں تہذیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ عیسائی تہذیب اور انجیلی تعلیم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ جھوٹ سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، چنانچہ عملی حالت اس پر شاہد ہے۔ مثلاً قرآن تو تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہی ہے، مگر سنا گیا ہے کہ انجیلیں 60 سے بھی کچھ زیادہ ہیں۔ شاباش ہے پادریان، جھوٹ کی مشق بھی اسے کہتے ہیں۔ شاید آپ نے اپنے ایک مقدس بزرگ کا قول سنا ہے کہ جھوٹ بولنا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو کہا، غیر سچائی پر پورا قدم مارنے کی حاصل نہیں ہو سکتی، فرمایا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، المائدہ 9۔ یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو، انصاف پر قائم رہو، کہ تقوی اسی میں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستامے اور دکھ دیوے اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں، جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا، اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آویں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ مگر قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لیے وصیت کی، مگر آپ تو تعصب کے گڑے میں گرے ہیں، ان پاک باتوں کو کیوں کر سمجھیں؟ انجیل میں اگرچہ لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، مگر یہ نہیں لکھا کہ دشمن قوموں کی دشمنی اور ظلم تمہیں انصاف اور سچائی سے مانے نہ ہو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے، مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا، یہ بہت مشکل اور فقط جوانمردوں کا کام ہے۔ اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں، مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے۔ مثلاً اگر زمیندار ہے تو چالاکی سے اس کا نام کاغذات بندوبست میں نہیں لکھواتا اور یوں اتنی محبت کہ اس پر قربان ہوا جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا، کیونکہ جو شخص اپنے جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں کرے گا وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے۔ مگر آپ کے خدا کو یہ تعلیم یاد نہ رہی کہ ظالم دشمنوں کے ساتھ عدل کرنے پر ایسا زور دیتا جو قرآن نے دیا، اور دشمن کے ساتھ سچا معاملہ کرنے کے لیے اور سچائی کو لازم پکڑنے کے لیے وہ تاکید کرتا جو قرآن نے تاکید کی اور تقویٰ کی باریک راہیں سکھاتا۔ مگر افسوس کہ جو بات سکھلائی دھوکے کی سکھلائی اور پرہیزگاری کی سیدھی راہ پر قائم نہ کر سکا، یہ آپ کے فرضی یسوع کی نسبت ہم کہتے ہیں جس کے چند پریشان ورق آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو خدائی کا دعویٰ کرتا کرتا آخر مصلوب ہو گیا اور ساری رات رو رو کر دعا کی کہ کسی طرح بچ جاؤں مگر بچ نہ سکا۔ ہمارے سید و مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ دنیا سے جانے کے لیے دعا کی الحقنی بالرفیق الاعلی، مگر آپ کے خدا صاحب نے دنیا کی چند روزہ زندگی سے ایسا پیار کیا کہ ساری رات زندہ رہنے کے لیے دعائیں کرتا رہا، بلکہ سولی پر بھی رضا اور تسلیم کا کلمہ منہ سے نہ نکلا، اور اگر نکلا تو یہ نکلا کہ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا، اور خدا نے کچھ جواب نہ دیا کہ اس نے ترک کر دیا، مگر بات تو ظاہر ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا، تکبر کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے آخر وقت میں مخیر کیا کہ اگر چاہو تو دنیا میں رہو اور اگر چاہو تو میری طرف آ جاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اب میں یہی چاہتا ہوں کہ تیری طرف آؤں، اور آخری کلمہ آپ کا جس پر آپ کی جان مطہر رخصت ہو گئی یہی تھا کہ بالرفیق الاعلی، یعنی اب میں اس جگہ رہنا نہیں چاہتا، میں اپنے خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب دونوں کلموں کو وزن کرو، آپ کے خدا صاحب نے نہ فقط ساری رات زندہ رہنے کے لیے دعا کی بلکہ سلیپ پر بھی چلا چلا کر روئے کہ مجھے موت سے بچا لے، مگر کون سنتا تھا؟ لیکن ہمارے مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے لیے ہرگز دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ مختار کیا کہ اگر زندگی کی خواہش ہے تو یہی ہوگا، مگر آپ نے فرمایا کہ اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیا یہ خدا ہے جس پر بھروسہ ہے؟ ڈوب جاؤ۔ اور آپ کا یہ زوم کہ قرآن اپنے دین کو چھپا لینے کے لیے حکم دیتا ہے محض بہتان اور افتراء ہے جس کی کچھ بھی اصلیت نہیں، قرآن تو ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ نیچے نوٹ دیا ہوا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن شریف میں ہے یا انجیل میں؟ جواب تو دو۔ قرآن تو ان پر لعنت بھیجتا ہے جو دین کی گواہی کو عمدن چھپاتے ہیں، اور ان پر لعنت بھیجتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ شاید آپ نے قرآن کی اس آیت سے بوجہ نافہمی کے دھوکہ کھایا ہوگا جو سورۃ النحل میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، النحل 107۔ یعنی کافر عذاب میں ڈالے جائیں گے مگر ایسا شخص جس پر زبردستی کی جائے، یعنی ایمانی شعار کی ادا کرنے سے کسی فوق طاقت عذاب کی وجہ سے روکا جائے اور دل اس کا ایمان سے تسکین یافتہ ہے، وہ عند اللہ معذور ہے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کو سخت دردناک اور فوق و طاقت زخموں سے مجروح کرے اور وہ اس عذاب شدید میں کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ اس کافر کی نظر میں کفر کے کلمات ہوں، مگر وہ خود کفر کے کلمات کی نیت نہ کرے بلکہ دل اس کا ایمان سے لبا لب ہو اور صرف یہ نیت ہو کہ وہ اس ناقابل برداشت سختی کی وجہ سے اپنے دین کو چھپاتا ہے مگر نہ آمدن بلکہ اس وقت جبکہ فوق و طاقت عذاب پہنچنے سے بے حواس اور دیوانہ سا ہو جائے، تو خدا اس کی توبہ کے وقت اس کے گناہ کو اس کی شرائط کی پابندی سے جو نیچے کی آیت میں مذکور ہیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور وہ شرائط یہ ہیں: ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، النحل 111۔ یعنی ایسے لوگ جو فوق طاقت دکھ کی حالت میں اپنے اسلام کا اخفاء کریں، ان کا اس شرط سے گناہ بخشا جائے گا کہ دکھ اٹھانے کے بعد پھر ہجرت کریں، یعنی ایسی عادت سے یا ایسے ملک سے نکل جائیں جہاں دین پر زبردستی ہوتی ہے، پھر خدا کی راہ میں بہت ہی کوشش کریں اور تکلیفوں پر صبر کریں، ان سب باتوں کے بعد خدا ان کا گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی فوق و طاقت دکھ کے وقت بھی جو دشمنوں سے اس کو پہنچے دین اسلام کی گواہی کو پوشیدہ کرے وہ بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک گناہگار ہے، مگر خدمات شائستہ دکھلانے کے بعد اور ایسی عادت یا ایسا ملک چھوڑ دینے کے بعد جس میں زبردستی کی جاتی ہے اور صبر اور استقامت کے بعد اس کا گناہ معاف کیا جائے گا اور خدا اس کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے۔